الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الرسل. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہمارا موضوع مرغبات ثلاثہ کے بعد کا سبق ہے، اور اس سبق کو دوار محبت یا دوار ثلاثہ بھی کہتے ہیں. یہ دائرۂ محبت کی ابتدا مراقبہ اقربیت پر ہی ہوتی ہے، جب سالک کی روح مراقبہ اقربیت پر اب پختہ ہو جاتی ہے، جب اس کا سبق پختہ ہو جاتا ہے، تو پھر شیخ توجہ دے کر یہ دوائر کا جو سبق ہے یہ کراتے ہیں. اقربیت پر جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ قرب الہی کی ایک کیفیت ہے جو بہت بلند ہے، جو بیان نہیں کی جا سکتی. اس قرب کی کیفیت، اللہ توفیق عطا فرمائے محنت کی، اللہ کریم احسان فرمائے تو محسوس کی جا سکتی ہے. اور اسباق کا جو احساس ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا ایک سا ہو، ہر ایک کی کیفیت اپنی. کتنی محبت سے اس نے اللہ کو یاد کیا، کتنی محنت اور مجاہدہ نصیب ہوئی، کتنا اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا، تو بے شمار پہلو شامل ہو جاتے ہیں ہر سالک کے ساتھ. تو جب یہ سارے پہلو ہر سالک کے ساتھ اپنے ہیں، تو پھر لا محالہ اس کی جو کیفیت ہے وہ بھی اپنی اپنی ہوگی. مشائخ اعظم نے لطائف اسباق اور ان کی کیفیات پر گفتگو فرمائی ہے، اور خاص کر حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو کیفیات قلبی پر تحریر فرمایا ہے. لطائف شروع کے مراقبات، ان پر تحریر ملتی ہے آپ کی کتب میں، اور یہ اپنی نوعیت کی واحد تحریر ہے جس میں کیفیات کو لکھا گیا ہے. چونکہ تصوف کے شعبے میں اجمالی بات ہوتی ہے، اشارہ ہوتا ہے، مبہم بات ہوتی ہے، اس ابہام کو سمجھنے کے لیے پھر اس درجے کی اہلیت درکار ہے، تو تب جا کر وہ بات سمجھ آتی ہے جو صاحب تحریر نے لکھی. یہ اللہ نے احسان فرمایا، جو جو کمزوری آ رہی ہے، جو جو مجاہدے کم ہو رہے ہیں، جو جو طلب کم ہو رہی ہے، جو جو برائی کی شدت بڑھ رہی ہے، اللہ کریم نے اتنا احسان فرما دیا کہ یہ توازن قائم ہے کہ برائی کی شدت ایسی نہیں ہے جو اچھائی پر غالب آ جائے. چونکہ جب دنیا سے اچھائی اور نیکی اٹھ جائے گی، تو پھر اس دنیا کی حیات نہیں ہے. لا تقوم ساعة حتى لا يقال في الارض الله الله او كما قال محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نور ایمان ہے جو حیات ہے اس عالم آب و گل. تو اس لیے جب آپ وہاں سے بھی پڑھیں یا آپ کسی بیان سے بھی سنیں، اپنی کیفیت کو جب اس بیان یا اس تحریر سے موازنہ کر رہے ہوں گے، تو ضرور اس میں فرق آئے گا، اور ہر ایک کی صورت اپنی ہوگی، ہر ایک کی کیفیت اپنی ہوگی. ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس جگہ کے فرق کو دیکھنے کے بجائے دیکھا یہ جائے کہ میں محنت اور مجاہدہ کتنا کر رہا ہوں. چونکہ اگر تقویت نصیب ہونی ہے تو اس کا بھی سبب اللہ کریم کی یاد ہے, اور یہ محنت اور یہ مجاہدہ ہے جو سکھایا جا رہا ہے, جس کی تلقین کی جا رہی ہے, جس کی کمی بیشی کے لیے تصحیح کی جاتی ہے, اور جس کے لیے سارا نظم و نسق جو ہے یہ مرتب کیا گیا ہے. تو جتنی توجہ آپ اپنے معمولات پر دیں گے اتنے اسباق مضبوط ہوں گے, اور جتنے اسباق مضبوط ہوں گے ان کی کیفیات کا اثر معاملات تک آنا شروع ہو جائے. تو جب مراقبہ اقربیت پر سالک پہنچتا ہے اور یہ سبق کرا دیا جاتا ہے تو اس پر مزید جو دوار محبت ہیں ان کی باری آتی ہے. تو دوار محبت میں سالک کی روح, وہ یا اپنی روح کو دیکھتا ہے کہ اس کی روح مراقبہ اقربیت پر ہے, اور وہاں سے اسے جب دائر محبت کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے, اور اس کو یہی بتایا بھی جاتا ہے کہ آپ کی پیشانی کے گرد گرد ایک انتہائی نورانی دائرہ. اب جب پیشانی کے گرد گرد انتہائی نورانی دائرہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہماری پیشانی نہیں ہے, اس سے مراد چھٹا لطیفہ ہے نفس, چونکہ نفس کا مقام پیشانی پر ہے, عین پیشانی کے درمیان میں, اس لیے اسے پیشانی کہا دیا جاتا ہے. جیسے لطائف کے بعد مراقبات کی باری آتی ہے, یا لطائف میں بجائے نام کے پہلا دوسرا تیسرا لطیفہ کہہ دیا جاتا ہے, حالانکہ لطائف کے تو اپنے نام ہیں. اسی طرح جب مراقبات میں تسبیحات کی باری آتی ہے تو کبھی پوری تسبیح پڑھ دی جاتی ہے, اور کبھی جو ضروری حصہ ہے اس مراقبے کی تسبیح کا, کہ جو ضرور ساتھ تسبیح کرنی ہے, کبھی صرف وہ پڑھ دی جاتی ہے. تو اسی طرح جب بات آتی ہے تو یہ مراد نہیں ہوتی کہ یہ پیشانی کے گرد گرد, یہ جو پیشانی ہے اس کے گرد گرد ہے, پیشانی میں جو چھٹا لطیفہ نفس ہے یہ اس کے گرد گرد کی بات ہوتی ہے. اور اس کے اثرات بھی عجیب خوبصورتی ہے, اس کے اثرات میں بھی کہ جب پہلا دائرہ کہہ دیا جاتا ہے, اور اگر آپ خیال فرمائے تو تحریر میں بھی شاید مل جائے, اور حضرت جی کے جو ذکر فرماتے تھے اس میں بھی یہ الفاظ مل جائیں, اگر کہیں کسی کے پاس ریکارڈڈ ہو حضرت جی کا ذکر, چونکہ عموماً جب یہ نیٹ پر ذکر ہوتا ہے تو اس میں کئی ساتھی ریکارڈ کرتے رہتے ہیں, تو مجھے بھی اتفاق ہوا ہے کہ حضرت جی کے ریکارڈنگ, اور اللہ کریم ہمیں استقامت دے, تو حضرت جی نے جو پال ٹاک پر آخری ذکر کرایا تھا اس کی ریکارڈنگ بھی مجھے کسی ساتھی نے بھیجی, کہ اس کے بعد پھر حضرت جو ہے وہ نہیں تشریف لائے رات کے ذکر کرانے کے لیے, تو آپ کا وصال ہو گیا. تو اگر اس صورت میں بھی کسی کے پاس کوئی ریکارڈنگ موجود ہو تو وہ فرماتے بہت بڑا دائرہ. تو جب آپ فقط اپنی پیشانی کو دیکھیں گے تو پیشانی کتنی گئے تو پھر دائرہ کتنا بڑا ہوگا. تو لا محالہ جتنا انداز پیشانی کو سوچا جا رہا ہے اتنی ہی بات پھر دائرے کی جو بڑا ہونا ہے اس کو بھی سوچا جا رہا ہوگا. تو یہ بات پیشانی کی نہیں ہے, یہ بات چھٹے لطیفے اور نفس کی ہے, اور ایک حالہ ہے نور کا جو اس طرح سامنے بنتا ہے, اور وہ بہت بڑا ہے, اور اس کے انوارات کے رنگ کا تعین ممکن نہیں ہے, مشکل ہے. چمک ہے اس میں, روشنی ہے, اور اس لطیفے کو جب کرایا جاتا ہے کہ دائرہ محبت اول, اس دائرہ محبت اول میں جیسے لفظ ہی محبت ہے, لفظ ہی قرب کی بات ہے, لفظ ہی تعلق کی بات ہے, تو جب محبت کو ہم دیکھیں گے تو محبت دائرہ دنیا میں جہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, جن رشتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, یا جس طلب کے ساتھ یا جس ضرورت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں, ان سارے پہراؤں کو دیکھیں تو ہمیں ایک صورت محبت کی بڑی عام ملتی ہے کہ کسی کو بھی کسی دوسرے شخص سے محبت ہے, کسی کو بھی کسی رشتے سے محبت ہے, کسی مرد کو کسی خاتون کے ساتھ اظہار محبت کی بات ہے، کسی خاتون کی کسی مرد کے ساتھ اظہار محبت کی بات ہے، قطع نظر اس پر کہ یہ خیال کیا جائے کہ جو حدود شرعی ہیں وہ کیا ہیں. اگر دنیا ہی کی بات لے لی جائے اور جو تجاوز دین اسلام سے ہے اس پر بھی موضوع پر جو بحث نہ کی جائے، اس محبت کا گانٹھیں کھول لینا تو سمجھ آ جائے گی کہ اس کی حقیقت کیا ہے. کتنا ہمارے معاشرے میں محبت کی شادیاں چند دنوں میں اختتام پذیر ہوتی ہیں، بھلا کیوں ہوتی ہیں؟ ایک نفس کی خواہش ہے، ایک ضد ہے، اور جب بندہ فاصلے پر ہوتا ہے تو اس کی خوبی ہی نفس دکھا رہا ہوتا ہے، اور جب بندہ قریب یا بندہ ایک جگہ زندگی بسر کرتا ہے تو انسان ہے، جہاں اس میں خوبی ہے وہاں اس میں کمزوری بھی ہوگی. اگر اس کے نین نقش خوبصورت ہیں، چہرہ خوبصورت ہے، جانے مزاج میں تلخی ہو تو بے شمار صورتیں ہوتی ہیں، اور جب وہ صورتیں ایک دوسرے کی نہیں ملتی تو پھر وہ محبت نہیں رہتی، اور جب وہ محبت نہیں رہتی تو تلخی آ جاتی، اور تلخی تعلق توڑنے تک لے جاتی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی جو دعوے محبت یا دعوے عشق کر رہا تھا اس کو اس فرد یا اس فرد کی ذات سے نہیں تھی، ان خصوصیات سے تھی جنہیں وہ خود پسند کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی محبت اپنی پسند کو تھی، اس کی محبت معشوق جسے کہہ رہا ہے اس سے تھی ہی نہیں. اس سے محبت ہوتی تو اس کی ذات سے محبت ہوتی، اور جب ذات سے محبت ہوتی تو پھر ہر پہرائے اور ہر حصے میں اسے قابل قبول ہوتا. تو جب ہم محبت اور عشق کی بات کرتے ہیں تو اسے تفصیلاً پرکھا جائے تو یقین مانے یہ ضروریات کے یا خواہشات کے سودے ہیں، یہ محبتیں نہیں ہیں. اگر محبتیں ہوتی تو جان نچھاور کی جاتی، اپنی ایک خواہش کی تکمیل نہ ہونے پر یہ رشتے نہ ٹوٹتے. تو جب یہاں بات آتی ہے محبت کی اور پہشانی کے گردا گرد کی بات آتی ہے تو جو انسانی نفس ہے، جو اس کی خواہشات ہیں نفس کے ساتھ، تو وہ بھی ہیں. صورت ایمان کی نہ ہو تو اسے قرآن کریم امارہ فرماتا ہے. ایمان کی صورت ہو، کمی بیشی ہو، تو اس کی کیفیت لوامہ کی بیان فرماتا ہے. اور نفس مطمئنہ کی جو صورت بیان فرمائی جا رہی ہے وہ فرمائی جا رہی ہے جن پر آخرت میں اللہ کا انعام ہوگا، کہ اس وقت کی جو کیفیت ہے پھر اس میں کوئی امیزش ذرا بھر کی نہیں ہے. اللہ کریم سے وہ راضی ہوں گے، ان سے اللہ کریم راضی ہوں گے، اور وہ اللہ کریم سے راضی ہوں گے، اور اس وقت پھر کوئی شیطان کا وسوسہ، کوئی نفس کی خواہش، کوئی معاشرے کی کمی بیشی، کوئی شے ایسی نہیں ہوگی جو اس اطمینان پر اثر انداز ہو سکے، خالص اطمینان. تو یہ بات تب کی ہے، اور بندے مومن کو تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوں اور تسلسل نصیب ہو کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی ابتدا یہاں سے ممکن ہے. اللہ احسان فرمائے، شرف قبولیت عطا دے، کرم فرما دے، تو اس کی ابتدا نفس کی یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. تو جب یہاں محبت کی بات آئے گی تو یہاں محبت وہ سودے نہیں ہوں گے. جب ذکر اس میں ذات کا کیا جا رہا ہے تو پھر اس کا جو پرتو نصیب ہوگا، اس کا جو ماحصل نصیب ہوگا، جو اس کا انعام نصیب ہوگا کتنی ہے یہ الگ بات ہے، کیونکہ محبتیں تو پیمانے کوئی ایسا نہیں ہے جس پر تولا جا سکے. لیکن ایسا ہے کہ کم زائد تو ہے، اس میں کیفیت تو ہے، کم زائد تو ہوتی ہے، پیمانہ نہیں ہے کہ کم کو بھی کتنی کم ہے یا زیادہ کو بھی یہ ماپا جا سکے کتنی زیادہ ہے. لیکن جو یہاں محبت کی ابتدا ہوگی وہ ذات سے ہوگی، اور ذات ہوگی ذات باری تعالیٰ. اور جب اس نور کے حالے کی بات کی جاتی ہے تو انتہائی روشن ہے اور اس سے انوارات جو ہیں وہ چھن کر نفس پر پڑتے ہیں اور پیشانی میں جذب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اصل دائرہ اسماء صفات میں سے اوپر نفس میں لے کے یحبہم ویحبونہ, یہ اس کی تسبیح ہے. اسی طرح اس کے گرد گرد پھر دوسرے جس کے ساتھ پھر لفظ اصل شامل ہو جاتا ہے اور جس کی تسبیح بھی یحبہم ویحبونہ. اور وہ دائرہ, یہ پہلا بہت وسیع ہے, آتا ممکن نہیں ہے, تو دوسرا جو ہے وہ اس سے بھی وسیع تر. پھر تیسرے دائرے کی جب بات آتی ہے تو تیسرا دائرہ دونوں کو آتا کر رہا ہے, اور جب اس کی روشنی پر بات کی جاتی ہے تو دنیا میں بے شمار روشنیاں ہیں. روشنی تو اب یہ لائٹ کی بھی ہے, اندر بیٹھے بار دن کی روشنی محسوس ہو رہی ہے, لیکن نکل کر سارے سورج کو دیکھیں تو یہ ساری روشنیاں معدوم ہو جائیں گی. اتنی چمک اور اتنی تیزی ہوگی کہ یہ جو لائٹیں ہیں یا یہ جو کم روشنیاں ہیں, نظر کے سامنے اندھیرا آ جائے گا. جب وہاں سے نظر اٹھائیں گے تو یہ جلتی ہوئی بھی آپ کو اندھیری نظر آ رہی ہوگی, یہاں روشنی نظر نہیں آ رہا, اتنی اس کی چمک ہے, اس کا اتنا سر ہو. تو فرمایا کرتے تھے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حریروں میں بھی موجود ہوگا, فرماتے تھے سورج کی طرح روشن نورانی دائرہ. اب مراد سورج نہیں ہے, جیسے مراد پیشانی نہیں تھی, اسی طرح مراد سورج نہیں ہے, مثال ہے. حیات انسانی میں سورج کی روشنی کی طرح اور روشنی ہے کوئی نہیں. نظام حیات جو یہاں اس عالم فانی میں ہے, اس حیات کے تسلسل کے لیے یہ سورج کی روشنی ضروری ہے. چاند اور ستاروں تک کو جو روشنی کا سبب ہے, بھلے چاند کہے کہ میری روشنی سے پھلوں میں مٹھاس آتی ہے, بھلے چاند کہے کہ یہ جو بارشوں کا نظام ہے یہ سمندر کا تغیر و تبدل سبب ہے, لیکن میرے بڑھنے اور کم ہونے سے اس پر اثرات ہیں. بھلے تارے یہ کہیں کہ میری چمک کیا ہے اور میرے چمک سے رستوں کا تعین کیا ہے, سب کو روشنی کا سبب اللہ نے سورج کو فرمایا. تو اس عالم فانی میں سورج کو اللہ نے بہت بڑی ایک حیثیت ایسی دی ہے جس سے بے شمار نظام حیات کا تسلسل جو ہے وہ چل رہا ہے. تو روشن بھی اتنا ہے کہ نظر ہے دیکھنے کی, سورج کو چار کریں نہ تو سمجھ جائے کہ اس دیکھنے کی جو نظر ہے اس پر اس کی تیز روشنی کا اثر کیا ہوگا, دھندلا جائے گی, اندھیرا آ جائے گا. تو یہی کیفیت ہے جب دونوں روایت کے گرد گرد تیسرا بڑا دائرہ آتا ہے اور اس کے ساتھ تین دفعہ لفظ اصل دائرہ اسماء صفات میں سوپر نفس کی یہ تسبیح آتی ہے. پھر قرآن کریم کی آیا کریمہ یحبہم ویحبونہ, اب اللہ کریم ان سے محبت فرمائیں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں. یہ سورت کی جو ترجمہ جب آپ دیکھیں گے, اب انسانی حیات کو دیکھیں تو وہ جب محبت کرتا ہے تو جان کر محبت کرتا ہے, انجانے تو محبت اس سے نہیں ہوتی. کسی حد تک کوئی شناسائی, کوئی تعلق, کوئی دیکھنا, کوئی سننا, کیسے وہ محبت کرے؟ اللہ کریم کی ذات تو ماں ورا ورا, انسانی دسترس تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ شان ربوبیت کو وہ سمجھ سکے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ سارے یہ جو سمندر ہے نا, اس سیاہی ہو جائے اور اس طرح کے سات اور سمندر سیاہی ہو جائے. اللہ کریم کی صفات لکھی جائیں تو یہ کم ہے, یہ پوری نہیں ہو سکیں گی. خود قرآن کریم فرماتا ہے تو ممکن ہی نہیں ہے اس کے آتے بھی ہی نہیں آ رہی یہ ذات تو یہ محبت کیسے کرے. اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اب یہ کہہ دینا کہ بندگی کی طلب نہیں تھی یہ بات ماننے میں نہیں آتی, اس لیے کہ کوئی شے جس مقصد کے لیے ہو اس مقصد کے حصول کے ذرائع اس کے اندر پیدائشی طور پر ہوتے ہیں. کوئی ایجاد جس مقصد کے ہو اس کے اندر اس مقصد کے ذرائع تخلیقی طور پر رکھے جاتے ہیں تو وہ اس بات کو پورا کرتی ہے جس کے لیے اس کو تخلیق کیا جائے. چاہے آپ ایک لائٹ لے لیں, چاہے آپ اس کیمرے کو لے لیں, چاہے آپ موبائل کو لے لیں, کسی شے کو بھی لے لیں, جس مقصد کے لیے اب لائٹ بنائی گئی ہے روشنی دینے کے لیے, مائک بنایا گیا ہے کم آواز کو لے کر بلند کرنے کے لیے, اس کے اندر جو بھی ترتیب ہوگی اس ترتیب میں یہ چیز موجود ہوگی کہ یہ آواز کو بلند کرے, یا لائٹ ہے تو اس کی بناوٹ میں یہ چیز موجود ہوگی کہ وہ روشنی دے. اس روشنی دینے کے لیے طاقت کہاں سے لے کیسے لے یہ الگ موضوع ہے, لیکن اپنے مقصد کے لیے اس کے اندر وہ حصہ موجود ہوگا جس کے لیے اسے بنایا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. ہر شے جو بنائی جا رہی ہے جسے کہتے ہیں سائنسدان کہ میں ایجاد کر رہا ہوں, حالانکہ وہ مرتب کر رہے ہیں, جو صورت بھی ہو جو بنائی جا رہی ہے اس کی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جس مقصد کو ہے اس لیے ہے, اور جب وہ خراب ہو جائے تو پھینک دیتے ہیں کہ جی اب تو ضرورت نہیں ہے, زائد حصہ ہے اس کو کدھر سنبھالے. تو جب ایک ایک چیز جو بنائی جا رہی ہے اور ایک ایک چیز کی ضرورت جسے چاہیے اس کے مطابق چیز کو خریدنے یا لینے جاتا ہے, یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اس کارگاہ حیات میں اس مخلوق میں جس مخلوق کو خالق نے مرکزی حیثیت دی اور جسے نیابت عطا فرمائی, جس میں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے, جسے کلام ذاتی سے نوازا, یہ ماز پیدائش فضول ہے, اس کا مقصد نہ ہو. اور قرآن و حدیث جب اس کے مقصد کو عبادت بیان فرماتے ہیں تو پھر تخلیقی طور پر ہر بشر کے اندر عبادت کا جذبہ یا اس کی اہلیت یا اس کے اختیار کرنے کی جو تڑپ ہے اس کے اندر موجود ہے پیدائشی طور پر. قطع نظر اس کے کہ وہ پیدائش مسلمان کے گھر ہے یا وہ پیدائش کافر کے گھر ہے یا وہ پیدائش مشرک کے گھر ہے, کہیں پیدا ہو رہا ہے اس بشر کے اندر تخلیقی طور پر یہ جذبہ موجود ہے. اب جب بندہ حق کو نہیں پاتا تو کہیں نہ کہیں سجدہ ریز ضرور ہوتا ہے, چاہے دولت کو سجدہ کر رہا ہے, کسی ذات کو سجدہ کر رہا ہے, عزت و اپنی انا کو سجدہ کر رہا ہے, دنیا کی حیثیتوں کو سجدہ کر رہا ہے. جو یہ کہتے ہیں نا, ایسے بھی دنیا میں ہیں جو کہتے ہیں ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے, ان کی زندگیوں کو بھی کھرید کر دیکھو, وہاں بھی ٹٹول کر دیکھو, وہ کسی نہ کسی شے کی محبت میں وہ بھی گرفتار. پیدائشی جذبہ ہے, اس کو حق کی طرف نہیں لے کر جاؤ گے تو کہیں تو وہ تمہارا ماتھا ٹیکے. تو جب بات یہاں محبت کی آتی ہے اور وہ جذبہ جو موجود ہے اس کو نکھارنے اور اپنے مقصد تخلیق کو پانے کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو فرمایا, فرما دیں قل ان کنتم تحبون اللہ, آپ میرے حبیب انہیں ارشاد فرما دیں, آپ اعلان کر دیں, بتا دیں سب کو. کسی کو وہ محبت کی اصل درکار ہو, کسی کو مقصد تخلیق پانا ہو, کوئی چاہے کہ وہ ہو مخلوق لیکن خالق سے وہ محبت استوار کرنا چاہتا ہو, تعلق چاہتا ہو, اس کا کرم اور اس کا احسان چاہتا ہو, اے میرے حبیب وہ آپ کا اتباع کرے. من احب سنتی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد احبنی, فرمایا کہ جو محبت آپ سے کرنے کا طریقہ ہے وہ ایسا ہی ہے آپ کا ارشاد عالی کا مطلب کہ آپ کی سنت سے جو محبت کرے گا تو یقیناً وہ محبت اس پیمانے پر آئے گی کہ اس نے آپ سے محبت کی. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آپ کی پیروی. اب آپ نے جو ارشاد فرمایا اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے بیٹھ کر محبت کے تقاضے اور محبت کے پیمانے بناتا رہے. اتباع قرآن کریم بھی بیان فرما رہا ہے اور اتباع کی جو صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی. اب بات ساری جو آ کر رکی وہ آ کر رکی اتباع پر اور اختیار کرنے پر اور عمل پر. یہ باتیں عملی ہیں, یہ باتیں فقط ماز افسانوی نہیں ہیں, ماز سوچ کی نہیں ہیں, ماز خواہشات کی نہیں. اس کے لیے عملی صورت درکار ہے اور رب کائنات نے دین اسلام کا تحفظ کا ذمہ لیا ہے. جب کلام ذاتی کو حفاظت الہی نصیب ہوئی تو حدود و قیود وہ ارشادات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے, وہ اعمال اور معاملے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر اختیار کیا, وہ حیات جسے سینچا گیا جس کی نشانی خیر القرون کے تین حصوں میں ملتی ہے, وہ انداز زندگی کا, وہ انداز فکر, وہ روزمرہ کی زندگی کے پہلو, ساری حدود و قیود وہ ہیں. جب قرآن کریم کو حفاظت نصیب ہوئی تو اس کے معنی اور مفاہیم کو بھی پھر حفاظت نصیب ہوئی. معنی و مفاہیم وہ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو پھر اس ساری بات کو ایک نقطے پر لے کر ہیں تو پھر بات آ گئی نا کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور آپ کہاں کھڑے, میں کیا کر رہا ہوں اور آپ کیا کر رہے ہیں. ذاتی کردار پر بات آ گئی. تو جب ذاتی کردار پر بات آ جائے گی تو اللہ جل شانہ نے یہاں جو آیا کریمہ میں ارشاد فرمایا, اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. فرمایا اے ایمان والو, تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے, تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو ان قریب اللہ ایسے لوگ پیدا کر دیں گے جن سے وہ محبت کریں گے اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے. یہ بھی بات ضروری ہے سمجھ لینے کے لیے. اسلام خطرے میں نہیں ہے. بات کمی کی آئے گی تو ہماری طرف آئے گی. رب کائنات نے مومنین کو مخاطب فرمایا, انہیں مخاطب فرمایا جو دعوی ایمان رکھ رہے ہیں, جو کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں انہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, ہے وہ لوگو جو ایمان لائے. یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا ایمان لانا اللہ کی شان کو بڑھا سکتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں اضافے کا سبب ہو سکتا ہے, یا خدا نہ خواستہ تم نہ چاہو اس سارے حصے میں کسی نقطے کی کمی کا سبب ہو سکتے. تمہاری ضرورت ہے, یہ تم پر اللہ کا احسان ہے کہ تم اپنے مقصد تخلیق کو پاؤ. یہ جان عارضی اور فانی ہے, یہ خواہشات ٹوٹ جائیں گی, یہ لذتیں بگڑ جائیں گی, ان کی صورتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جو لذتوں کو بلا دے اسے یاد کیا کریں اکثر. یا رسول اللہ وسلم وہ کیا فرمایا, موت. موت کا کثرت سے یاد کرنا ان لذتوں کو بلانے کے لیے کافی ہے جن کے لیے ہم دین کو چھوڑ کر ساری زندگی ضائع اور گنوا کر دیتے ہیں. زندگی گنوا دیتے ہیں اور وہ احساس نہیں رہتا کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ تو عارضی اور فانی ہے, چند لمحے ہیں, اور نہیں معلوم جو سانس لی ہے یہ سانس خارج ہوتے ہوئے اکھڑ کر ہوگی یا میری صحت کے لیے بہتر ہوگی, کوئی معلوم نہیں. ہچکی پر ختم ہوگی یہ بات یا اگلی سانس نصیب ہوگی, معلوم نہیں. اور جب یہاں فرمایا بندہ مومنین کو تو یہ فرمایا اس کا احسان سمجھو، اگر تم نہیں ہوگے تو کوئی اور ہوا جائے گا، اور جو آئے گا اسے وہ درجے اور وہ کیفیت دے گا کہ اللہ کریم ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. اب اللہ کریم کی محبت کیسے نصیب ہوئی؟ ہماری دسترس سے باہر. اس کی صورت وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، جو حصے اختیار فرمائے، اجماع امت ہم تک پہنچانے کا اللہ نے سبب بنایا. یہ وہ صورت ہے جسے اختیار کیا جائے تو اللہ کریم محبت فرماتے ہیں اپنے بندے سے، چونکہ اللہ کریم کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے، اسے بہت پیاری ہے. اس نے فرشتوں میں اعلان فرمایا تھا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جسے دنیا میں بسیرا بھی دوں گا جو میری عبادت کرے گی. تو فرشتوں نے کیا بارے لا، جس کیفیت میں وہ پیدا ہوگی، تفسیر یا تشریح کی صورت میں عرض کر رہا ہوں، تو وہ تو فساد کرے گی. تو اللہ کریم نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. دنیا کے حال میں دیکھو، ذکر کی محافل میں حدیث شریف کے دیکھو کہ وہ فرشتے جو دنیا پر مقرر ہیں کہ جہاں ذکر کی محفل ہو، وہ جب پلٹتے ہیں تو بخاری شریف کی حدیث ہے اور طویل حدیث ہے، اس پر دیکھیں کہ ان کا ذکر اللہ جل شانہ اپنے فرشتوں میں کیسے فرماتے ہیں. پھر اس کی کمی بیشی جس کے ساتھ اس محفل میں ہو اس کو بھی کیسے فرمایا جاتا ہے کہ وہ بھی بدبخت نہیں ہوگا، کہ جو ایسی محافل جو اللہ کی یاد میں ہوں گی اس کے ساتھ اپنے مطلب کے لیے، دنیاوی ضروریات کے لیے بھی وہ اگر بیٹھا پھنس گیا ہے تو وہ بھی بدبخت نہیں ہوگا، یعنی دار دنیا سے جب وہ رخصت ہوگا تو بحالت ایمان. کس درجے کی بات ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ایمان لے کر دنیا سے جا رہا ہو. تو جب بات یہ آتی ہے دنیا میں بندہ دیکھ کر یہ سمجھ کر، اور اس کی ذات ہماری دسترس سے باہر، تو جب اتباع اختیار کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کریم محبت کرتے ہیں. اور محبت کا اصول اگر دیکھیں کہ موذی جانور ہے سانپ، اکثر لوگ جو سانپ پکڑتے ہیں عام بندہ جانتا ہے جانے انہوں نے اس پر کیا دم پاڑ دیا ہے، کیا منتر پاڑ دیا ہے، تو ان کو کاٹ نہیں رہا. معصوم بچے کے گرد کہیں سانپ اگر دیکھیں تو اس کو نہیں کاٹے گا، اس لیے نہیں کہ اس کے نزدیک وہ بچہ معصوم ہے تو وہ نہیں کاٹے گا، وہ تو موذی جانور ہے، اسے کیا سمجھ، اس کا تو کام ہے کاٹنا. لیکن وہ کاٹتا تب ہے جب اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے. معصوم بچے کو معلوم ہی نہیں کہ یہ کاٹنے والے کچھ ہے، وہ تو اس کے رنگ اور اس کو دیکھ کر کھیلنا شروع کر دے. اب جب وہ اطمینان سے اس کو پکڑ بھی لیتا ہے تو وہ نہیں کاٹتا، چونکہ وہ محسوس خطرہ کر ہی نہیں رہا ہوتا اس بچے سے. جب بڑا یا کوئی سمجھدار جو جانتا ہو یہ سانپ ہے، وہ جب دیکھتا ہے تو سانپ بھی بھاگتا ہے، اور قریب ہو تو کاٹنے کو آتا ہے، چونکہ وہ بھی محسوس کر جاتا ہے کہ یہ اس کے اندر کوئی جو خطرات ہیں میرے لیے درست نہیں. انسانی کیفیت جو ہے اس کے اتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ ایک جانور محسوس کر رہا ہے، اور جس کو نہیں کاٹ رہا اس کا کام ہی اتنا ہے کہ اسے سانپ سے خوف نہیں آتا، تو ہر وقت سانپوں میں بیٹھا ہے، تو وہ جب سانپ کو ہاتھ باہر آ کر پکڑتا ہے اسے نہیں کاٹتا، اس لیے کہ اس کے وجود میں کوئی ارتعاش ایسا ہے نہیں کیفیت میں کہ وہ سب سانپ کو خطرہ محسوس ہو تو وہ پلٹ کر کاٹے. تو یہ کیفیات کا اثر مخلوق میں محسوس ہو رہا ہے. پھر آپ کسی سے محبت کریں تو لا محالہ وہ بھی آپ کا لحاظ کرنا شروع کر دیتا. آپ اپنے دل میں کسی کے بارے میں نفاق رکھیں، الفاظ جو بھی رکھیں، کبھی اس کا حال کھلا تو وہ بھی نفاق سے ہی بھرا ہوا ہوگا. انسانی جذبات جس طرف جاتے ہیں اس طرح کا اثرات وہاں مرتب ہوتا ہے، ایک اصول ہے مخلوق. اب جب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت فرمائیں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، تو یہاں بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے جسے پیدا فرمایا اس کی تو مخلوق ہے، اسے تو عزیز ہے، اسے پیاری. پھر جب اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تبع کرے گا تو اللہ کریم اسے محبوب ٹھہرانا شروع کر دیں گے، اور جب وہ محبوب ٹھہرانا شروع کر دیں تو بے شک ہماری دسترس سے باہر ہو اس کی ذات، ہمارے اندر جذبہ محبت وہ پھوٹنا شروع ہو جائے گا کہ پھر ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ میرے اعمال پر، صالح اعمال پر مجھے جنت نصیب ہوگی اور اعمال بد پر جو ہے یہ مجھے دوزخ دیکھنی پڑے گی اور سختی جھیلنی پڑے گی، پھر عشق اٹھے گا اندر سے، جذبات ہوں گے، اللہ کی رضا میں رضا اس طرح ڈھل جائے گی کہ یہ نہیں سوچ ہوگی کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ایک ہی بات سامنے ہوگی کہ جس بات پر اللہ راضی ہو میں اسے اختیار کروں. اللہ کریم کی جب محبت نصیب ہوگی تو بدلے میں پھر محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی تو ایک عشق نصیب ہوگا اتباع کا. اور یہ جو عشق و محبت اور اس میں حدود و قیود سے تجاوز کی باتیں آتی ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ پھر کو نفس کا ہی حصہ ہوگا. یا جذب کی کیفیت کی بات کر دی جاتی ہے، یا محجوب کا اعلیٰ ہونا بیان کر دیا جاتا ہے کہ جی بڑا عاشق ہے، یہ تو محجوب ہو، جسے اپنے حال کی ضرورت نہیں اسے کسی کو کیا دے سکتا ہے، خالق المحجوب ہو وہاں پھر ٹھیک ہے، محجوب خالق تو کسی کام کا نہیں، تو اپنے کسی کام کا نہیں وہ کسی کو کیا دے سکتا. ہاں خالق المحجوبی کا مسافر ہو پھر بات ہے، پھر سمجھ جاتی ہے کہ ہاں اس سے تعلق ہو تو کوئی سا نصیب ہو سکتا. تو جب یہ محبت نصیب ہوگی اس محبت سے اتباع اور خالص اتباع جس میں سودے نہیں ہوں گے، اور جب سودے نہیں ہوں گے تو پھر عبادات کا بدلہ بندہ یہ نہیں کہہ رہا ہوگا میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی پھر مجھے بیماری کیوں ہے، اتنی تسبیحات کرتا ہوں درود شریف کی سمجھ نہیں آتی پھر میرے گھر میں مسائل کیوں پیدا ہو گئے، یا کوئی کہتا ہے میرا رشتہ نہیں ہو رہا، میرے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، کسی نے میری روزی بند کر دی. پھر یہ جو کمزوریاں ہیں اور تارے ہیں چھوٹی چھوٹی شرک کی، یہ ساری حذف ہو جائیں گی، بڑا واضح صاف بندگی کا تعلق نصیب ہوگا، اور اس تعلق میں بندے کو پھر کوئی خوف نہیں محسوس ہوگا، کسی کی ملامت رکاوٹ نہیں کرے گی. دنیا کے رواجات ہم اپنی زندگیوں کے دیکھیں نا جی، دین چھوڑ دیتے ہیں رواجات کو، رواجات کی وجہ سے لوگ کیا کہیں گے، میری تو ناک کٹ جائے گی. پھر سمجھ آئی نا کہ کس درجے کا تعلق ہے اور کس درجے کا عشق ہے اور محبت کے کیا پیمانے ہیں. تو یہاں اللہ رب العالمین نے جب مخاطب فرمایا کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے، اگر تو کوئی بھی دین سے پھر جائے، تو کوئی سے مراد ایک بھی ہے اور تمام بھی ہیں کہ کوئی قید نہیں ہے، تو پھر جائے تو ان قریب اللہ ایسے لوگ پیدا کر دیں گے جن سے وہ محبت کریں گے اور وہ اس سے محبت کریں گے. اگلے حصے میں وصف بیان فرمایا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے، یعنی جنہیں اللہ کی محبت نصیب ہو وہ لوگ کیسے ہوں. فرمایا مسلمانوں پر نرمی کرنے والے اور کافروں پر سختی کرنے والے. اذلۃن علی المؤمنین اعزۃن علی الکافرین. اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو مسلمان ہے اس سے تو آپ کا کلام یا لین دین درست ہو، اور جو غیر مسلم ہے اس کے ساتھ کاروبار کر کے اس کا پیسے کھا جائے یا اس کی گردن اڑا دے. زندہ رہنے کا اور مذہب اختیار کرنے کا حق اللہ کریم نے ہر کسی کو دیا. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اوصاف بیان کیے ہیں قرآن کریم نے کہ والذین معاہ فما اشد علی الکفار رحماء، یعنی کافروں کے ساتھ سخت ہیں اور آپس میں محبت ہیں. اب اس کی معنی کو صرف فقط معنی کو دیکھیں گے تو یہی بات سمجھ آئے گی جو ترجمہ میں نے بولا، لیکن جب اس کی تفسیر یا اس کے مفاہیم میں جائیں گے تو سمجھ آئے گی کہ محبت ہو یا نفرت ہو دونوں کی حدود و قیود وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. ایسا نہیں ہے کہ تم محبت میں بھی اپنے جذبات پر، اپنی مرضی پر، اپنے نفس پر چلا جا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تم نفرت میں بھی اپنی خواہشات کی تکمیل پر چلا جا. اللہ سے تعلق درکار ہے، اللہ کا احسان درکار ہے، اللہ کریم تم سے محبت فرمائے یہ صورت درکار ہے، تو تیری خواہشات بھی حدود سے تجاوز میں نہ جائیں، جو حصے اللہ نے تجھے محبت کے دیے ہیں، جو جذبات نفرت کے دیے ہیں، ان کے استعمال اور ان کی جگہ پر بھی یہ خیال کر لو کہ یہ دین اسلام سے تجاوز پر نہ آئے۔ تو خصوصیت پہلی جو یہاں بیان فرمائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں سے نرمی کرے۔ اب دیکھیں، یہاں اسی نقطے سے دین اسلام کی دعوت پہ بھی ترغیب نصیب ہوتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، آپ نے فرمایا میری مثال ایسی ہے جیسے رات کو صحرا میں آگ کا الاؤ جل رہا ہو اور ہر طرف سے پروان میں اس میں آ کر گر رہے ہیں اور جل رہے ہیں، اور کوئی بڑی تڑپ سے ہر طرف کوشش کر رہا ہو دوڑ کر کہ ان پروانوں کو روکا جائے کہ آگ میں نہ جلو، اس طرح اللہ کی مخلوق کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے رہے، اور اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درد محسوس کیا اور اس درد پر اتنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں تبلیغ فرمائی کہ خود قرآن کریم شہادت دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر چھوڑیں گے میرے محبوب ان کافروں کے درد میں۔ تو یہ تو جو کچھ کر رہے ہیں اپنا کیا پا لیں گے، آپ ان کی تڑپ میں اپنے آپ کو ہلاک ہی فرما لیں گے۔ قرآن کریم کیا بیان ہے جس کا مفہوم عالی عرض کر رہا ہوں۔ تو جب بندے مومن کو یہ کیفیت کہ جس کی تسبیح فما زبانی یا استاد کا بیان سماعت سے ٹکرا کر ختم ہو جائے، نہیں، اس کی کیفیت جب اصل نظر آئے گی، اصل محسوس ہوگی کہ یحبہم و یحبونہ، وہ مخلوق خدا کو اللہ کا کلام اور یہ حق پہنچانے کی تڑپ لے کر چل پڑے گا، وہ صرف اختیار کر کے بیٹھ نہیں رہے گا، مخلوق تک یہ باتیں پہنچائے گا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بات تم تک پہنچے تو اسے آگے پہنچاؤ، اس کی تبلیغ کرو، مخلوق تک پہنچاؤ۔ تو مبلغ خود انکار کر کے لوسروں سے اقرار نہیں کرا سکتے۔ تو جب اقرار کی کیفیت اس جذبہ تک سالق کی صورت میں پہنچے گی تو اس کا ہر عمل، ہر بول، ہر قدم اسلام کی اشاعت کے لیے، مخلوق کو حق سے آشنا کرنے کے لیے اور خالصتاً بے لوس ماذ رضائے باری تعالیٰ کے لیے یہ صورت اسے نصیب ہونا شروع ہو جائے گی۔ کافر سے بھی جو تکلیف ہے اس کے کفر کی ہے، اس کے لیے بھی کوشش کرے گا کہ ایسی صورت ہو کہ اسے بھی ایمان نصیب ہو۔ اور تبلیغ کی سب سے جو خوبصورت انداز یا پہلو عہد صحابہ میں ہمیں نصیب ہوتا ہے وہ کردار ہے۔ لمبی تقریریں نہیں ملتی، جگہ جگہ کے دروازے کھٹکھٹانا نہیں ملتا، بحث مباحثے کے جھگڑے نہیں ملتے، ایک بات ملتی ہے کہ وہ ہستیاں جہاں گئیں، جس نے دیکھا، جس سے برتاؤ کیا، جس سے کلام کیا، وہ پہلو نہیں چھوڑے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے، اور وہ اتنے اعلیٰ ہیں کہ ہر جگہ کا، ہر معاشرہ دنیا بھر میں، جس وقت میں، جس سطح کا جو معاشرہ بھی ہو، وہ ویسا اعلیٰ ہو نہیں سکتا جس طرح وہ ارشاد عالی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو انہیں بعین ہی اختیار کرتا ہے وہ پھر نمونہ ہو جاتا ہے مخلوق کے درمیان۔ از خود لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، اسے نقصان تو ہو رہا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول رہا، اس کے لین دین میں حق اور سچ ہے، یہ بولتا ہے تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر بولتا ہے، یہ دنیا کو فانی جانتا ہے اور حقیقت اس وہی رکھتا ہے جو اللہ جل شانہ نے اسے بیان فرمائی۔ تو زندگی کے معنی بدل جاتے ہیں، اور یہی زندگی جو دلدل کی صورت میں اس دنیا کی زندگی اپنے اندر کھینچتی ہے، یہ قرب الہی کے لیے سیڑھی کی صورت بنتی چلی جاتی ہے۔ تو پہلی صورت تو یہ ہے کہ جذبات جو ہیں وہ بھی اللہ کی پسند کے مطابق آئیں۔ پھر فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومت لائم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنے والے۔ جہاد کی دو صورتیں بیان فرمائی گئیں اور دونوں کی جہاں ضرورت پیش آئے سوچنے کی پھر ضرورت نہیں ہوتی، حکم کی تعمیل ہوتی. اور پھر ایسا نہیں کہ میرے عمل پر کوئی کیا رائے قائم کرے گا. جب مخلوق کی آراء کو دیکھ کر اعمال اختیار کیے جاتے ہیں تو وہ اعلیٰ نہیں ہوتے، ادنا بھی انہیں نہیں کہا جا سکتا. اگر واقعتاً پیمانہ لگایا جائے تو منافقت کے کسی درجے میں چلے جائیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے تو میں کیا. ہماری تو حالت یہ ہے کہ لائٹ ہو اور سپیکر آن ہو تو ہمارا اذان دینے کا وقت اور ہے، لائٹ نہ ہو اور ہماری آواز کہیں نہ جا رہی ہو ہمارے اذان دینے کا وقت اور ہے. امامت پر کھڑا ہوں، چند لوگ کھڑے ہیں تو نماز کی ادائیگی اور ہے، اور اگر پیچھے سینکڑوں کا مجمع ہے تو پھر میری انداز جو ادائیگی کا ہے نماز کا وہ اور ہو جائے. اس مخلوق کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں یا اس خالق کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ میرے پیچھے دو شخص ہیں یا تین شخص ہیں؟ میرے پیچھے 3,000 کا مجمع ہے، دونوں صورتوں میں میں سبحانہ ربی الاعلیٰ کس کے حضور پیش کر رہا ہوں؟ اور دونوں صورتوں میں وہ حاضر و ناظر ہے، اور دونوں صورتوں میں میں اس کے روبرو ہوں. جب میں مخلوق کو دیکھ کر عبادت کو کر رہا ہوں یا مخلوق کو دیکھ کر عبادات چھوڑ رہا ہوں تو پھر یہ منافقت کے کسی درجے میں جائے گی نہیں، تو اور کہاں جائے گی؟ یہ اللہ اللہ کی یاد ہے جو یہ نقطے کھول دیتی ہے، واضح کر دیتی ہے. ورنہ ہم اپنی باتوں میں، اپنے کلام میں، اپنے زور بیان میں استاد کا پڑھانا اور شاگرد کا سوال کرنا، خوف خدا نہ ہو تو منافقت کے درجوں میں سے کسی درجے میں باتیں چلی جاتی ہیں، طلب اور آ جاتی ہے، اللہ کی رضا نہیں رہتی. اور اللہ کی رضا وہ واحد حصہ ہے جو اس منافقت سے نکال کر لے آتی ہے. پھر ان کی جو صورت دوسری بیان فرمائی وہ یہ فرمائی کہ وہ مجاہد ہیں، ہر صورت تعمیل حکم ہے، انہیں غرض نہیں ہے کہ کوئی ان کے بارے میں کیا رائے قائم کرتا ہے. اور یقین مانیں زندگی کا بہترین انداز جو بسر کرنے کا ہے ایک ہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر فرمایا، اور کوئی دوسرا نہیں. وہاں کے حالات پر غزوات و سرایا کے بیان میں، سیرت پاک کے متعلق جتنی تحریریں ملتی ہیں، مکی زندگی سے ملتی ہیں، مدنی زندگی سے ملتی ہیں، غزوات کے عین درمیان کی باتیں ملتی ہیں، آپ دیکھیں کیسی کیسی اجا کر رہے تھے کفار، کیسی کیسی باتیں کر رہے تھے، کیسے کیسے الفاظ اور کیسے کیسے تانے دے رہے تھے. ہر ایک تانا، ہر ایک وہ آواز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھی، ایک روز سرنگوں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کائنات کا مالک وہ ہے جس کے دست قدرت میں ہر شے ہے. وسا اوکھا وس جائے بندہ، وہ کسی چیز کی کوئی تنگی اور کوئی رکاوٹ رہتی نہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کو چاہنے والا وہ متکبر ہو جاتا ہے اور کسی کو کچھ نہیں جانتا، وہ تو ان کو بھی بہت کچھ جان رہا ہوتا ہے جو اسے کچھ نہیں جانتے. جو ان سے زیادتی ہو، جو اس سے زیادتی کر رہے ہوتے ہیں وہ بدلے میں ان کے لیے بھی زیادتی نہیں سوچ رہا ہوتا. اور یہ انتہائی غلط فکرہ ہے کہ انسانیت مذہب ہے. انسانیت تو سکھاتا ہے اسلام، تاریخ انسانی اٹھا کر دیکھ، معلوم تاریخ انسانی اٹھا کر دیکھ لیں، یا 14 صدیوں کا جو حق بیان فرمایا گیا تب سے لے کر آج تک جہاں تجاوز ہے وہاں کے حالات دیکھ لیں. کوئی دنیا کا قانون جسے بہتر کہا جائے، جسے ویلفیئر کا نام دیا جائے، کوئی بات ایسی جسے اعلی قدر یا اعلی اخلاق کی صورت کہی جائے، ایسی ہے نہیں جو 14 صدیوں پہلے اس دنیا میں کہیں رائج ہو. غیر مسلم معاشروں میں بھی کہیں کوئی اگر اخلاقی قدریں جنہیں بہتر کہا جا سکتا ہے وہ بھی وہ ہیں جو فرمایا ہے ارشاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے باہر کوئی چیز نہیں. اور جب یہاں بات آتی ہے تو وہ کسی کے کہنے سے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع اور اللہ کی رضا کو چلتا ہے، چونکہ اس کے سامنے کسی کہنے والے کے الفاظ ہوتے ہی نہیں، اسے مقصود ہے اللہ کی رضا. اللہ اللہ، پھر فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرمائے. یا اللہ ہمیں عطا فرمائے، اس کا فضل ہے. اور صاف صحابہ کے جہاں بیان فرمائے گئے نا، وہاں بھی رکوع سجود عبادات اور وہ تڑپ نیاخانے دل تک جو اعتدال کا بیان ہے، اس کی صورت میں بھی فرمایا گیا وہ یہ کس لیے چاہتے تھے کہ انہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا درکار تھی. ہے کوئی جو اپنے اللہ کے حضور جھولی پھیلائے کہ بار الہ جو طاقت تو نے دی تیرے حکم پر صرف ہوگی. ہے کوئی جو یہ چاہے بار الہ میری جو بھی طلب ہے تیری ذات ہے. ہے کوئی جو چاہے کہ یہ عالم فانی ہے، بار الہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے تیری رضا کا مسافر ہو جائے، اپنے حبیب کا تباہ عطا فرما لے. ہے کسی کے سانس میں جو لفظ اللہ کا تکرار اس کی رضا کو، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آواز خالی جائے، وہ جھولی خالی جائے، اس صدا کو کوئی نہ سنے، یہ ہو نہیں سکتا. اس کی شان کریم ہے رب العالمین، تو نافرمانوں کو بھی دے. اسی حیات میں جو مقابل شیطان کھڑا ہو کر حزب و شیطان بنا رہا ہے، اسے بھی سانسیں اسی کی دی ہوئی ہیں جن سے وہ حیات اس حیات میں. تو رب العالمین ہے. ضروری ہے کہ جو جھولی ہم کر رہے ہیں اس کے حضور، اس میں ہمارے کردار کے چھید نہ ہوں. جب کردار کے چھید ہوتے ہیں تو وہ الفاظ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے، منافقت ہوتی ہے. تو وہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرما دے. واللہ واسع علیم، اور اللہ کشائش والے ہیں، جاننے والے ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، بے حد و بے حساب ہے اور وہ جانتا ہے. کلام کرنے والے صاحب کلام کی نیت کو وہ جانتا ہے، سامنے کے حالات سے وہ واقف ہے، اور کوئی صورت ایسی نہیں ہے جو اس کی حد اس کی ذات سے باہر. سبحان اللہ والحمد للہ، پاک ہے اس کی ذات، ساری تعریف اس کے لیے، ہر چیز پر احاطہ ہے اس چیز کا، اس کی ذات سے باری تعالیٰ، کوئی شے اس کی ذات سے باہر. اور جب یہ صورت نصیب ہوتی ہے اور تینوں دوائر جو ہیں ان کے انوارات نفس پر پڑتے ہیں، اللہ کریم اس صورت کو راسخ فرمائے، تو بندہ گناہگار یہ سمجھتا ہے کہ وہ بات جو آخرت میں نفس مطمئنہ کی اللہ نے ارشاد فرمائی ہے اس کی ابتدا یہاں سے ہو جائے. دنیا دار لمحہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وقتی کیفیت درکار، ایک تسلسل درکار ہے. اللہ کریم اس حق کا تسلسل ٹوٹتی سانسوں تک عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وعلی وصحبہ. ربنا اننا آمنا وغفر لنا ذنوبنا، بہر الہم کمزور سطح کا ہمارے حال پر رحم فرما. کیا اللہ تیرے در پر تیری رضا کو جمائے، قبول فرما. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، صدق دل سے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرما، دین اسلام کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، دار دنیا حیات دنیا مشکل ایسے سہل فرما، یا رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، ہما وقت ہر لحظے اپنا محتاج رکھنا، مخلوق کی محتاجی سے بچانا، غفور الرحیم ہے جنہیں حق عطا فرمایا، کیفیات قلبی سے آشنائی عطا فرمایا، اس پر استقامت عطا فرمایا، بڑا نازک اور بڑی باریک بات ہے، بار اللہ ہما وقت اپنی رضا کا طالب رکھ، شیطان کی شیطنت نفس کی خواہشات حالات کی روش میں بار اللہ حفاظت ہے، نہ اس کے بھاؤ میں محفوظ رکھ، غفور الرحیم ہے میرے بارے، رب یسر ولا تعسر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی وعلی سمیع